الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے انا نحن نزلنا الذکر اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو اس نصیحت نامے کو نازل کیا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے یہ وہ کلام ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے, جس کا سننا بھی عبادت ہے, جس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے, جس کے علوم کو حاصل کرنا بھی عبادت ہے, اور جس پر عمل کرنا یہ تو دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کی یہ کتاب وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکے ہوئوں کو سیدھے رستے پہ لانے والی کتاب ہے. کار مزلت میں پڑے ہوئوں کو اوج سریا تک پہنچانے والی کتاب, اللہ سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے. کیونکہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے, اس لیے اس کتاب کی جو خاصیات ہے یہ باقی اور جتنے بھی کلام ہیں ان سے مختلف اور ان سے کہیں حد تک زیادہ ہے. تو قرآن پاک کیونکہ اللہ کا کلام ہے, اس میں ایسی خاصیات جو اور کسی کتاب میں موجود نہیں. چنانچہ قرآن پاک کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کوئی اور کتاب اتنی زیادہ پڑھی جانے والی ہے ہی نہیں. چنانچہ دن چڑھتا ہے کروڑوں لوگ اس کلام کی تلاوت کرتے ہیں, شام ہوتی ہے پھر کروڑوں لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھنے کا ہمارے اکابرین نے انتہا کر دی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ رمضان المبارک میں آپ 63 مرتبہ قرآن پاک مکمل فرما دیتے. ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے تھے, ایک قرآن پاک رات میں مکمل کرتے ہیں. تو اس طرح 30 دن میں 60 قرآن پاک مکمل فرماتے, اور آپ کی مسجد میں تراوی کی نماز میں آپ 3 قرآن پاک مکمل کر کے اس طرح پورے مہینے میں 63 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں. اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں جو پارہ مجھے سنانا ہوتا تھا تراوی کی نماز میں, اس پارے کو دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا. اس طرح رمضان مکمل ہوتا اور میرے قرآن پاک کی 30 مرتبہ کی تلاوت مکمل ہو جاتی. تو یہ وہ کتاب جو تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. ایک بزرگ سے اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں کہ بیٹا گھر کے اس حصے میں تو نے گناہ نہیں کرنا. بیٹے نے کہا کہ ابا حضور نہیں کروں گا گناہ، مگر آپ گھر کے اس حصے کے بارے میں کیوں فرما رہے ہیں کہ گھر کے اس حصے میں بیٹا تو نے گناہ نہیں کرنا؟ تو والد نے فرمایا کہ بیٹا یہ گھر کا وہ حصہ ہے جہاں میں نے 6000 مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن پاک کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اور قرآن پاک کی دوسری بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ محفوظ کتاب ہے، یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو ابھی تک محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تو اللہ نے اس کلام کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. خلیفہ مامون مسلمانوں کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، نیک بادشاہ تھے. ہر سال جو ہے ایک مباحثہ کرواتے تھے، اور وہ مباحثہ کیا ہوتا کہ مسلمان علماء کو بلاتے اور باقی جتنے ادیان ہیں ان کے علماء کو بھی بلاتے، یہودی علماء کو، عیسائی علماء کو بلاتے، اور مسلمان علماء سے وہ کہتے کہ تم ان کو ظاہر کرو، ان سے مناظرہ کر کے ان کو دکھاؤ اسلام جو ہے وہ حق پر ہے. تو یہ ہر سال مباحثہ ہوتا، خلیفہ مامون کے دربار میں یہ مباحثہ ہوتا. خلیفہ مامون کی نظر ایک مرتبہ ایک مباحثے پہ ایک آدمی پر پڑی کہ جس کی وضع قطع مسلمانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، مگر اسلام کے بارے میں گفتگو بڑی زبردست کر رہا تھا. پورے مباحثے میں بڑے اسلام کے بارے میں اس نے زبردست گفتگو کی. تو جب مباحثہ مکمل ہوا تو خلیفہ نے اس کو بلا لیا اپنے پاس اور پوچھا کہ تم کیا مسلمان ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں تو یہودی ہوں. تو خلیفہ نے کہا کہ تم یہودی ہو تو اسلام پہ ایسی زبردست گفتگو کیسے کرتے ہو؟ اتنی تم نے اسلام پہ بہترین گفتگو کی ہے اور تم یہودی ہو، تو تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مسلمان نہیں ہو سکتا، کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرے سارے رشتہ دار مجھ سے قطع تعلق ہی کر دیں گے، تو بڑا مشکل کام. بادشاہ نے کہا کہ اگر تجھے کوئی میری مدد کی ضرورت ہے تو میں تیری مدد کر دوں گا، تو اسلام قبول کر لے. اس نے تھوڑی دیر اور سوچا اور سوچ کے کہا کہ بادشاہ سلامت نہیں، میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا، یہ مشکل کام ہے میرے لیے، بہت مشکل ہو جائے. بادشاہ نے کہا تیری مرضی، اور وہ چلے گیا. سال پورا گزر گیا، بادشاہ نے پھر سے وہی مباحثہ کروایا، پھر سے سارے ادیان کے علماء آئے ہوئے ہیں. اس مرتبہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی آدمی ہے اور پھر سے اسلام پہ زبردست گفتگو کر رہا ہے، مگر اس مرتبہ اس کا جو وضع قطع ہے وہ مسلمانوں والا ہے. تو بادشاہ بڑا حیران ہوا. جیسے ہی مباحثہ مکمل ہوا بادشاہ نے اس کو پھر بلایا، اور اس مرتبہ بلا کے کہا کہ کیا آپ مسلمان ہو گئے ہیں؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں مسلمان ہو گیا. بادشاہ نے کہا جو پچھلے سال میں اتنا کہتا رہا تو آپ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے پاس جانے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ میں واقعی ڈھونڈوں کہ کون سا دین جو ہے وہ حق پر ہے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ جس دین کی آسمانی کتاب محفوظ ہوگی وہ دین جو ہے وہ حق پر ہے، میں اس دین کو قبول کروں گا. کہنے لگا کہ میں خطاط ہوں، میرا پیشہ جو ہے وہ خوش خط لکھنا ہے. تو میں نے آپ کے پاس جانے کے بعد میں نے 3 نسخے جو ہیں وہ تورات کے لکھے، تورات یہودیوں کی کتاب، اور کہنے لگے کہ میں نے اس کے اندر خوب تحریف کی، خوب رد و بدل کی، اور یہ 3 نسخے لے جا کر میں نے یہودی علماء کو دیے، انہوں نے بڑی اچھی قیمت میں 3 نسخے خرید لیے، اور بڑا ان کو میری رائٹنگ اور میری یہ جو خوش خطی ہے پسند آئی. کہنے لگے اس کے بعد میں نے 3 نسخے جو ہے وہ انجیل کے، بائبل کے، یہ جو عیسائیوں کی آسمانی کتاب ہے، اس کے لکھے، اور اس میں بھی خوب تحریف کی، جہاں میری مرضی آئی میں نے وہاں الفاظوں کی ہیر پھیر کی. اور خوب تحریف کرنے کے بعد میں نے اس کو عیسائی علماء کو بیچا، انہوں نے بھی بڑی قدر سے 3 نسخے خرید لیے. پھر میں نے 3 نسخے قرآن کے لکھے، اور قرآن پاک کے 3 نسخوں میں بھی میں نے تحریف کی، اور لے جا کر میں نے علماء کو، مسلمان علماء کو دیا. 2-3 دن میں انہوں نے مجھے واپس بلایا، اور جہاں جہاں میں نے غلطی کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، تم اس کو صحیح کر کے لاؤ. میں نے سوچا کہ یہ شاید محض اتفاق ہے، یہ تھوڑے کچھ زیادہ تیز علماء ہے. میں نے سوچا کہ کچھ اور علماء کو یہ دیتا ہوں. تو یہ 3 نسخے لے جا کے میں نے کچھ اور علماء کو دیا، انہوں نے بھی 2-3 دن میں مجھے بلا دیا کہ نہیں، یہاں تمہاری غلطی ہے، اس کو صحیح کرو. حتیٰ کہ میں جہاں کہیں یہ قرآن لے کے مسلمان علماء کے پاس گیا، انہوں نے مجھے وہ قرآن واپس کیا کہ میں نے غلطی کی ہے. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر کوئی آسمانی کتاب محفوظ ہے تو وہ مسلمانوں کا قرآن ہے، اور اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت تو یہ کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، مگر قرآن کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے. جس طرح آج سے 1400 سال پہلے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قلب پر یہ کلام نازل ہوا، آج اسی طرح وہ کلام محفوظ ہے. جرمنی کا ایک شہر میونخ ہے، میونخ یونیورسٹی میں کچھ پروفیسرز تھے، انہوں نے اس چیز کو اپنا عزم کیا کہ یہ جو مسلمان ہے یہ سارا وقت کہتے ہیں کہ ان کی کتاب محفوظ ہے اور ان کی کتاب میں رد و بدل نہیں ہے، اور یہ عیسائیوں کی کتاب کو کہتے ہیں کہ اس میں بڑی تحریف ہے، اور یہودیوں کی کتاب میں کہتے ہیں تحریف ہے. تو کچھ پروفیسر اس یونیورسٹی کے جو تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات پروف کر کے دکھائیں گے کہ ان کی کتاب کے اندر بھی تحریف موجود ہے. انہوں نے سوچا کہ 1400 سال، 1450 سال گزر گئے ہیں، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ کچھ بھی تھوڑی سی بھی کتاب کے اندر تحریف نہ آئی ہو. تو انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا، کئی سارے یہ پروفیسر تھے، اور ان کے ساتھ درجنوں جو ہیں وہ ریسرچ اسسٹنٹس تھے، انہوں نے مل کے یہ پروجیکٹ شروع کیا، اور قرآن پاک کے 40,000 مختلف علاقوں سے نسخے منگائے، اور 40,000 وہ نسخے جو اس میں سے جدید نسخے بھی تھے اور قدیم نسخے بھی تھے، یعنی ہر دور کا قرآن پاک کا نسخہ منگوایا، ہر علاقے کا قرآن پاک کا نسخہ منگوایا. تو 40,000 مختلف علاقوں کے، مختلف دور کے قرآن منگوائے اور یہ یونیورسٹی میں جمع کیے. اور اب پروجیکٹ یہ تھا کہ ان 40,000 نسخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا تھا، ایک لفظ کی بھی اگر میچنگ میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو ان کی بات جو ہے وہ صحیح ٹھہر جائے گی کہ جی مسلمانوں کے قرآن میں بھی تحریف ہے. تو درجنوں لوگوں نے اس پہ کام کیا، کئی سارے پروفیسر نے اس کی نگرانی کی، 2 سال لگے یہ 40,000 نسخوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے میں، 2 سال بعد انہوں نے اپنا فائنل فیصلہ دیا کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک لفظ کی بھی ہیرا پھیری موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ کتاب کہ جو محفوظ کتاب ہے. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت یہ کہ یہ اللہ کی وہ کتاب کہ جس کو تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے، اور قرآن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی وہ کتاب جو محفوظ ہے، محفوظ آسمانی کتاب ہے. اور قرآن پاک کی تیسری خاصیت جو اور کسی کتاب میں موجود نہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. تو قرآن پاک اتنے حجم والی کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب کہ عام طور پہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ایک سیمسٹر میں ایسی کتاب پوری پڑھتے ہیں، یاد نہیں کرتے، کئی مرتبہ ایسی آدھی کتاب پڑھتے ہیں. تو قرآن پاک جیسی حجم کی کتاب جو ہے، اس قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب ہے اس کا آپ کو ایک حافظ بھی نہیں ملے گا. یعنی قرآن جتنی موٹی کتاب، ایسی کسی اور کتاب کا آپ کو ایک حافظ نہیں ملے گا. اور اس قرآن پاک کے اللہ اکبر، ہمارے ملک کیا ہمارے اس شہر میں لاکھوں حافظ قرآن موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کے لیے قرآن یاد کرنا آسان ہے. ہارون رشید مسلمانوں کا نیک بادشاہ گزرا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہارون رشید جو ہے اتنا نیک تھا، اپنے وقت کا چھوٹا بادشاہ نہیں تھا، بڑا بادشاہ تھا. اس کی حکومت یورپ میں بھی تھی، افریقہ میں بھی تھی، ایشیا میں بھی تھی، مگر اس ساری بادشاہت کے باوجود بھی ہر رات 100 رکعت نفل پڑھتا تھا، ساتھ ساتھ حافظ قرآن بھی تھا. ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی نے آ کے، بادشاہ کے خادم نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، باہر ایک آدمی آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، 5 سال کا بیٹا ہے. بادشاہ نے کہا کیا 5 سال کا بیٹا حافظ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں 5 سال کا بیٹا اس کا حافظ قرآن ہے. بادشاہ نے کہا کہ نہیں نہیں، میں بھی حافظ قرآن ہوں، 5 سال کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ تو باہر کھڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے کہا اچھا باہر کھڑا ہوا ہے، تو میں خود حافظ قرآن ہوں، ابھی میں امتحان لیتا ہوں، ابھی پتا چل جائے گا حافظ ہے یا نہیں ہے، 5 سال کا بچہ کوئی حافظ قرآن نہیں ہوتا ہے. چنانچہ وہ 5 سال کا بچہ جب آیا اپنے والد کے ساتھ، تو واقعی اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والد سے ضد کر رہا تھا کہ ابو ابو مجھے گڑ کی ڈلی لے دو. اس زمانے کے جو چاکلیٹ ٹافی ہوتے تھے وہ گڑ کی ڈلی ہوتی تھی. تو والد اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے لے دوں گا، مگر ابھی تو بادشاہ کو قرآن سنا. بادشاہ نے کہا میں ابھی معلوم کرتا ہوں کہ یہ حافظ ہے یا نہیں. تو قرآن پاک میں سے 5 مختلف جگہوں سے قرآن پوچھا اس 5 سال کے بچے سے، اور 5 ایسی جگہوں سے قرآن پوچھا جہاں اچھے اچھے حفاظ کو متشابہ لگتا ہے. اور اللہ کی شان، اس 5 سالہ بچے نے ان 5 جگہوں سے صحیح صحیح قرآن پاک سنا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے، 5 سال کا بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے، 70-80 سال کا بوڑھا بھی حافظ بن جاتا ہے. چنانچہ ہمارے اس شہر کے ایک بزرگ تھے، عمر ان کی 60-70 سال کے قریب تھی، اس عمر میں ان کو جوش آیا کہ جی میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. کہیں جا کے انہوں نے بیان سن لیا کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. بزرگوں کو جوش آ گیا, انہوں نے کہا جی میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے. اب قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا, اللہ کی شان 3-4 سال گزرے اور واقعی پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا. اب جس مدرسے سے حفظ کیا اس کی دستار بندی کا وقت آیا, تو دستار بندی میں سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ایک بالکل بزرگ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. بڑے ایک عالم تھے, ان کو دعوت دی گئی تھی اس دستار بندی کے لیے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے ان بزرگوں کے سر پہ پگڑی باندھی نا یہ حفظ کی, تو میں نے دیکھا ان کے سر کے بال بھی سفید, داڑھی کے بال بھی سفید, یہ جو ابروؤں کے بال ہیں یہ بھی سفید, حتیٰ کہ یہ جو ہاتھوں کے اوپر بال لگے ہوئے تھے یہ بھی سفید تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یاد کرنا آسان کر دیا. 5 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن, 70 سال کا بوڑھا بھی حافظ قرآن. آج سے چند سال پہلے ہم امریکہ میں تھے, ایک دعوت نامہ آیا کہ جی حفظ قرآن کی مجلس ہے آپ آئیں. ہمارے مسجد کے جتنے لوگ تھے اور بھی لوگوں کو دعوت دی گئی, ہم سب نے ارادہ کیا کہ جانا ہے. مگر حیران کن بات یہ تھی کہ بہت بڑی ایک مشہور کنٹری کلب کے اندر بہت مہنگی جگہ اور بہت بڑی جگہ تھی, وہاں پہ انہوں نے حفظ قرآن کی تقریب رکھی تھی. ہزاروں لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور جو بڑے بڑے مشہور مسلمان لوگ جو تھے اس وقت ان سب کو دعوت دی ہوئی تھی. اتنا بڑا ایک معاملہ امریکہ میں حفظ قرآن کا. ہم نے پوچھا کہ پتہ نہیں کتنے بچے حافظ بنے ہوں گے کہ جن کی اتنی بڑی تقریب رکھی جا رہی ہے. ہم نے پوچھا کہ جی کتنے بچے حافظ قرآن ہیں جن کی یہ تقریب رکھی جا رہی ہے. آگے سے جواب ملا کہ جی ایک بچی کی قرآن پاک کی حفظ کی تقریب ہے. ہم نے کہا جی ایک بچی کے لیے اتنی بڑی تقریب رکھی جا رہی, ہر بڑے چھوٹے کو بلایا ہوا ہے, اتنی مہنگی ترین جگہ پہ یہ تقریب کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا بات ہی ایسی ہے, جس بچی نے قرآن پاک ختم کیا, قرآن پاک حفظ کیا ہے, اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے اس پورے قرآن کو 4.5 مہینے میں حفظ کر لیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق ہم نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر لیا ہے. چند سال پہلے ہمارے ایک جاننے والے ایک انجینئر صاحب, 70 کی دہائی میں ایک انجینئر صاحب تھے, یہاں کراچی کی سٹیل مل میں کام کرتے تھے. اور یہ جو سٹیل مل ہے یہ روس کے ساتھ مل کے پاکستان نے لگائی تھی, تو کسی کام سے ان کو رشیا جانا پڑا, روس جانا پڑا. جب یہ رشیا گئے تو یہ 70 کی دہائی جو تھی یہ تو کمیونزم کا دور تھا, سرخ آندھی تھی, اور اس دور میں رشیا کے اندر نماز پڑھنا بھی بہت بڑا جرم تھا. اس جرم پہ آپ کو جیل میں بھی ڈالا جا سکتا تھا, قتل بھی کیا جا سکتا تھا. اسی طرح جس کے گھر سے قرآن ملے گا اس کے گھر کے سارے لوگوں کو بھی قتل کیا جا سکتا تھا. اتنی سخت پابندیاں دین کے اوپر تھیں. تو یہ انجینئر جو تھے یہ وہاں پہنچ گئے کسی سٹیل مل کے کام سے. 2-3 دن گزرے تو جمعہ کا دن آ گیا. وہاں پہ جو ان کے جاننے والے جو تھے رشین, ان سے کہا کہ جی یہاں کوئی مسجد ہے, میں نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ مسکرانے لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد. انہوں نے کہا جتنی مسجدیں یہاں تھیں ساری کی ساری جو مسجدیں ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے, یا تو مسجدوں کو ویئر ہاؤس بنا دیا گیا ہے اور یا تو مسجدوں کو جو ہے وہ ڈانس کلب بنا دیا گیا ہے. بس 2 مسجدیں ہیں جو حکومت نے بچا کے رکھی ہیں, اور وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے, وہ صرف اس لیے ہے کہ جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ دیکھنا چاہیں کہ مسجد کیسی ہوتی ہے, تو اس طرح کی مسجد ہوتی ہے. اب وہ نیک تھے انجینئر صاحب, انہوں نے کہا بھائی جمعہ تو میں مسجد میں ہی پڑھتا ہوں, اور یہ ملک کے جو قانون ہے یہ مجھ پہ لاگو نہیں ہوتے, میں تو پاکستانی ہوں, تو آپ مجھے اسی مسجد میں لے جائیں جو باقی ہے, میں وہیں جا کے جمعہ پڑھ لوں گا. اس نے کہا بہت اچھا, میں وہاں لے جاتا ہوں آپ کو. اب وہ وہاں مسجد پہ گئے تو واقعی مسجد کو تالا لگا ہوا تھا. انہوں نے پوچھا جی مسجد کی چابی کس کے پاس؟ انہوں نے کہا جی یہاں کچھ رشین مسلمان رہتے ہیں, ان کے پاس عام طور پہ چابی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی میں ان سے چابی لے لیتا ہوں. اس نے پھر کہا کہ دیکھو بھائی اگر تم نماز پڑھو گے تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہے اگر پولیس آ کے تمہیں لے جاتی ہے, اور ہر طرح کی چیز ہو سکتی ہے تمہارے ساتھ. اس نے کہا بھائی جمعہ میں مسجد میں ہی پڑھوں گا. تو وہاں رشین مسلمان تھے, ان سے کہا جی مسجد کی چابی دے. انہوں نے مسجد کی چابی ان سے لی, مسجد کھولی, اور مسجد کھولی تو ایسا لگتا تھا کئی دنوں سے مسجد میں کوئی نہیں آیا. پہلے تو مسجد کو صاف کیا اور پھر زور سے اذان دی, اس امید میں کہ آس پاس اتنے سارے رشین مسلمان رہتے ہیں اگر تین بھی آ جائیں گے تو میرا جمعہ ہو جائے گا, تو جمعہ میں پڑھا دوں گا. اذان دے کر کافی دیر تک بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے کرتے رہے. لوگ باہر مسلمان گھوم رہے تھے مگر کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی, کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ مسجد کے اندر آئے اور جمعہ پڑھ لے. حتیٰ کہ اسے ڈر لگا کہ شاید میرا یہ وقت نکل نہ جائے اور عصر کا وقت داخل نہ ہو جائے, تو پھر انہوں نے جمعہ تو نہ پڑھا, ظہر کی نماز پڑھ کے اور مسجد سے باہر آ گئے. مسجد سے باہر آئے تو یہ جو رشین مسلمان تھے جنہوں نے ان کو چابی دی تھی, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو بڑا کمال کیا ہے, اذان بھی دی اور نماز بھی پڑھی اور مسجد کے اندر پڑھی, تو میں چاہوں گا کہ آپ میرے گھر میں آئیں اور میرے ساتھ چائے پیئیں. تو وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں چلے گئے, اور وہ جو میزبان تھے رشین وہ اندر چائے لینے کے لیے گئے, اور صحن میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. تو انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تمہیں قرآن آتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ جی مجھے آتا ہے. انہوں نے اپنے جیب میں سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا بیٹا پڑھو یہاں سے. اب وہ کبھی قرآن کو دیکھ رہا ہے, کبھی ان کے منہ کو دیکھ رہا ہے, پھر قرآن کو دیکھ رہا ہے اور ان کے منہ کو دیکھ رہا ہے, پڑھ نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا بیٹا پڑھو یہاں سے, وہ نہیں پڑھ رہا ہے. حتیٰ کہ انہوں نے ایک جملہ ایک آیت پڑھی, یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا. جیسے ہی یہ ایک آیت پڑھی وہاں سے اس بچے نے پڑھنا شروع کیا, تو پڑھتا پڑھتا آدھا پونا پارا سنا دیا. بڑے حیران ہوئے, کہہ رہا ہوں کہ پڑھو تو نہیں پڑھا, ایک آیت میں نے پڑھی تو وہاں سے اس نے پورا آدھا پونا پارا سنا دیا. اتنے میں وہ والد بھی آ گیا, میزبان جو تھا چائے لے کے آ گیا. تو انہوں نے بڑی اپنی حیرانگی کا اظہار کیا کہ جی آپ کے بیٹے کو میں نے کہا قرآن سنا تو سنا نہیں رہا, ایک آیت میں نے پڑھی تو فر فر پڑھتا گیا اور آدھا پارا سنا دیا اس نے. والد نے بتایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ حافظ قرآن ہے, مگر ہمارے گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں. قرآن جس کے گھر سے ملے گا اس کو جیل جانا پڑے گا, کئی مرتبہ اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں. تو ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرایا اس انداز میں کہ انہوں نے قرآن کو کبھی دیکھا تو نہیں ہے, صرف قرآن سن کے دوسرے حافظوں سے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور اللہ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. تو قرآن پاک کی خاصیت یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے پڑھی زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور ایک خاصیت یہ کہ یہ اللہ کی آسمانی کتابوں میں محفوظ کتاب ہے, اور ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب کہ جس کو اللہ نے یاد کرنا آسان کر دیا ہے. یہ رشیا کے حالات عجیب تھے کمیونزم کے دور میں, چنانچہ ایک عالم وہاں گئے, کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور دور سے ایک بڑی عمر کی عورت تیزی سے ایسا لگ رہا تھا بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہی ہے. وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئی اور آ کر کھڑی ہو گئی, کیونکہ وہ دیکھنے میں مسلمان لگتے تھے, چہرے پہ سنت تھی, سر کے اوپر ٹوپی تھی, پگڑی تھی. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مسلمان ہیں, آر یو مسلم؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یس آئی ایم مسلم. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس قرآن ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے پاس قرآن ہے. انہوں نے جیب میں سے قرآن پاک کا یوں نسخہ نکالا اور اس عورت کو دیا, بڑی عمر کی عورت تھی, جیسے 40-50 سال کی عمر کی عورت. اس نے قرآن پاک کا نسخہ لیا اور ایک ایک صفحے کو چومنا شروع کر دیا. اتنی دیر تک چومتی رہی, اپنے سر پہ رکھتی رہی, اپنی آنکھوں پہ رکھتی رہی, حتیٰ کہ وہ جو عالم تھے ان کو ایسے لگا کہ بڑی محبت کا اظہار کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ آپ رکھ لیں, میں اپنے ملک جاؤں گا تو مجھے اور مل جائیں گے. اس نے آگے سے کہا کہ دیکھیے میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے قرآن کو بہت دیر تک اپنے پاس رکھا, میری عمر تقریباً اب 50 سال کی ہو گئی ہے اور میں یہاں رشیا میں مسلمان, یہاں کی پیدائشی مسلمان, آج زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے. ایسے حالات تھے, ان حالات میں بھی قرآن پاک یاد کرنے والے اتنے پیدا ہو گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے. اس زمانے میں حج کا سفر جو ہے وہ بحری جہاز پہ ہوتا تھا. بحری جہاز سے سفر پہلے تو 2-2 سال لگ جاتے تھے, پھر جب جہاز بہتر ہوئے تو 6 مہینے, پھر اس سے بھی کم وقت لگنے لگا. حضرت نے جب سفر کیا تو یہ سفر 6 مہینے کا ہوتا تھا, یعنی سفر کو رمضان سے بھی بہت پہلے یہ سفر شروع ہو جاتا. تو حضرت نے یہ سفر شروع فرمایا رمضان سے پہلے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہندوستان کے سب سے بڑے عالم, علماء کا اس پہ اتفاق تھا, مگر حضرت حافظ قرآن نہیں تھے. تو آپ جو ہیں حافظ نہیں تھے مگر عالم بڑے تھے. حج کا سفر شروع کیا, 1-2 مہینے گزرے اور رمضان کا مہینہ آ گیا. اب جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی دیکھو جہاز میں ہزاروں لوگ ہیں, کوئی تو ایک حافظ قرآن ہوگا. اب خادم نے جو ہے وہ ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیا بھئی کون ہے حافظ. ارادہ یہ تھا کہ جی رمضان میں تراوی کی نماز جو ہے وہ حافظ صاحب پڑھائیں تاکہ پورا قرآن تراوی میں سنے. اللہ کی شان پورے جہاز میں کوئی حافظ قرآن نہیں تھا. خادم نے آ کے بتایا کہ حضرت حافظ قرآن تو کوئی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور تراوی کی نماز میں ہم قرآن پاک پورا نہ سنیں, چھوٹی سورتوں سے قرآن پاک پڑھ لیا جائے. حضرت پھر حافظ کا تو انتظام نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا پھر مجھے لگتا ہے مجھے ہی کوئی انتظام کرنا پڑے گا. آپ نے رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا. پورا دن حفظ کر کے ایک پارا حفظ کرتے, رات کو وہ پارا تراوی میں سناتے. یہاں رمضان المبارک مکمل ہوا اور یہاں حضرت کا قرآن پاک کا حفظ مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ نے اس قرآن کو یاد کرنا آسان کر دیا. حضرت مفتی تقی صاحب دامن برکاتہم نے اپنی کتاب تراشے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم تھے اور وہ کہیں سے گزر رہے تھے, 2-3-4 لوگ ان کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے اور گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی ماشاءاللہ بڑے اچھے عالم ہیں اور بہت ہی اچھی ان کی تصنیفات ہیں اور بہت ہی اچھا یہ پڑھاتے بھی ہیں. بات ان کی بڑی تعریفوں کی ہو رہی تھی, ان کے خود کان میں یہ بات پڑ گئی, یہ خود سن بھی رہے تھے, ایسی جگہ پہ تھے کہ ان کو پتا نہیں چل رہا تھا مگر یہ سن رہے. بات کرتے کرتے کسی نے کہا مگر بیچارے حافظ نہیں ہیں. اب ان کو دل کو بڑا لگا کہ جی ایسے میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں. دونوں نے نیت کر لی کہ جی میں نے قرآن پاک حفظ کرنا ہے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حفظ کو دینا ہے اور ساری چیزوں سے ہٹ کٹ کے حفظ کی طرف توجہ کرنی ہے, جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے پورا قرآن حفظ کرنا ہے. اللہ کی شان, انہوں نے دیوانہ وار حفظ کرنا شروع کیا, 3 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, قرآن کی خاصیتوں میں سے کہ اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا ہے. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت یہ, تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, اور ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو آسمانی کتابوں میں محفوظ کتاب, اور تیسرا یہ کہ اللہ نے اس کو یاد کرنا آسان کر دیا. اور قرآن کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی ہے. ہر وہ شخص جو کھلے دل سے اس کتاب کو پڑھے گا, وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, یہ قرآن اس کے دل پہ اثر کرے گی. آج سے چند سال پہلے اس زمانے میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے امریکہ میں, تو خبر آئی کہ جی امریکہ کی ایک یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف کینزس, وہاں کا ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اس نے دین اسلام قبول کر لیا. پھر اس نے ایک کتاب بھی لکھی, اس کتاب کا نام تھا سٹرگلنگ ٹو سرینڈر, اور اس نے اس کتاب کے اندر اپنے حالات لکھے اور اس نے کیا اسلام کے بارے میں سنا اور کیا سیکھا اور اپنی حالات زندگی ایک طرح سے لکھ دی. تو مسلمانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے جب وہ سنتے ہیں کہ جی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اور خاص طور پہ ایسی کتاب جو ہے پھر پڑھتے بھی ہیں. تو ہم نے بھی وہ کتاب منگوائی اور بڑی بڑے شوق سے پڑھی. وہ بڑا ہی اچھا نیک آدمی تھا, بہت ہی زیادہ جذبہ رکھنے والا مسلمان تھا, مگر اس کی ایک بات بڑی عجیب لگی. اس نے لکھا کہ میں جب کلاس پڑھاتا تھا تو کچھ مسلمان بچے ہوتے تھے کلاس میں, کبھی کبھی دینی گفتگو ہوتی تو یہ مسلمان بچے کہتے کہ یہ جو ہمارا قرآن ہے نا, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہے. کہتا میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ اتنے وثوق کے ساتھ مسلمان کہتا ہے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہے. کہتا ایک مرتبہ میرے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مسلمان جس کو اللہ کے الفاظ کہتے ہیں وہ الفاظ ہیں کیا. اگر کوئی اس میں میرے لیے نصیحت کی بات ہے تو اس میں کیا برائی ہے. کہنے لگے کہ میں ایک لائبریری میں گیا اور میں نے انگریزی ترجمہ قرآن کا لے آیا, اور اس انگریزی ترجمے کو لا کر میں نے ویسے ہی کسی ایک جگہ سے کھولا اور میں نے پڑھا. میں نے پڑھا تو اس کے اندر میرے لیے بڑی زبردست قسم کی نصیحت اس وقت جو میرے حالات چل رہے تھے اس کے مطابق تھی. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے سمجھا کہ شاید یہ کو انسیڈنس ہے, محض اتفاق ہے کہ یہ ایسا ہو گیا. میں نے ایک اور جگہ سے کھولا, وہاں پہ بھی بڑی زبردست قسم کی نصیحت تھی. میں نے نیت کی کہ اچھا میں اس کو شروع سے پڑھتا ہوں. کہنے لگے میں نے شروع سے پڑھنا شروع کیا, اتنا اس کتاب نے میرے دل کو پکڑ لیا تھا کہ مجھے کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رہی تھی. میرا دل یہ چاہتا تھا میں ہر روز شام کو پڑھتا, میرا دل چاہتا کہ بس یہ دن ختم ہو میں گھر آؤں اور اپنے قرآن کو پڑھوں. کہنے لگے کہ چند مہینے گزر گئے اور میں ہر روز اس طرح سے یہ قرآن کو پڑھتا کہ میرے دل میں اور کسی چیز کا شوق ہی نہیں رہا. حتیٰ کہ ایسی عجیب و غریب نصیحت اس کلام میں کہ آخر کار میں اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ میں اس کلام کو نہیں پڑھ رہا, یہ کلام مجھے پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ کلام مجھے پڑھ رہا ہے, اس وقت میں نے دین اسلام قبول کر لیا. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ دلوں میں رستہ بناتا ہے. ہر وہ شخص جو اس کلام کو کھلے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے. مگر اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں ہمیں بتایا کہ کون ہیں وہ لوگ جو اس کلام سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کلام ہے, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین, اور یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے جن کے دل میں ڈر خوف ہے, جن کے دل میں اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کے ہونے کی یقین ہے, ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. تو جو گناہوں سے بچتا ہے اس کے دل کے اندر یہ قرآن اپنا گھر بناتا ہے. اس لیے جو بندہ گناہوں سے بچے گا اس قرآن کو وقت دے گا, دیکھیں یہ قرآن کیسے دل میں جگہ بناتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس قرآن سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے قریب انسان کو کرتا ہے. تو جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خاص قرب عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ دلوں کو چمکا دینے والی چیز ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں.
محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا, متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا, قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی حبس کیسی, قدم ہے راہ بس کیسی یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے نظر سے دور رہ کر بھی تقی وہ پاس ہے میرے کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا کہ میری عاشقی کو عیب ہے مہجور ہو جانا متاع کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا
کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما میرے مالک علم حاصل ہو جانے کے بعد اللہ جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنی عبادت سے محروم نہ فرما اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ اپنے قرآن سے ہمیں دور نہ فرما اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں ہیں میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں اللہ اپنے در سے دور نہ فرما اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا میرے مالک اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائے اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے میرے مالک ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دے میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھے میرے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اللہ نماز کی پابندی نصیب فرما اور اے اللہ اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن ہمیں آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا جائے گا، وہ اپنے بارے میں کیا سوچ کے آئے ہوں گے اور ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا. اللہ قیامت کے دن کی حیرت سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. میرے مالک میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہماری بھی مغفرت فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنے مبارک کلام سے تعلق نصیب فرما. اللہ اس مبارک قرآن کے معاملے میں ہم آپ سے وہی دعا کرتے ہیں جو آپ کے محبوب نے آپ سے دعا کی، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے. اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما. اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا. میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنی کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا. اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرما. اے اللہ اس مبارک مجلس میں اے اللہ اتنے نیک لوگ موجود ہیں، اللہ ہم آپ کو ان کی نیکی کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ اپنی عبادت کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہم نے گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر دیا. اللہ دنیا کی لذتیں ہمیں لذیذ لگتی ہیں، اللہ عبادت کی لذت سے نا آشنا ہے. اللہ عبادت کی لذت سے آشنائی نصیب فرما. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے مالک دل کی ایک بڑی تمنا ہے اللہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے مالک ہمیں اپنی رضا نصیب فرما. اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اللہ پھر موت عطا کرنا. اللہ پہلے راضی ہونا اللہ پھر بہت عطا کرنا, میرے مالک اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما. اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی, اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.